السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی اور مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں اپنی سیاسی جدوجہد, مستقبل کی حکمت عملی اور پاکستان کی سیاست میں غیر سیاسی قوتوں کے مبینہ کردار پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. پاکستان میں احتساب عدالت کے ایک سابق جج ارشد ملک کی ویڈیو اسکینڈل میں ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے, اور وفاقی تحقیقاتی ادارے نے مسلم لیگ نواز کی مریم نواز اور اعلی قیادت کو ویڈیو ریکارڈنگ میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا ہے کہ جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید احمد کی گرفتاری کسی اور کی نہیں بلکہ ملکی مفاد میں کی گئی ہے. عالمی عدالت انصاف کی جانب سے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی سزائے موت پر نظر ثانی کے فیصلے کے ایک روز بعد بھارت نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ کلبھوشن کو رہا کرے اور بھارت واپس کرے. بھارتی حکومت کے ذرائع نے حافظ سعید کی گرفتاری پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے, اور میئر کراچی وسیم اختر کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے 150 کارکنان اب بھی لاپتہ ہیں. افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں میں ایران کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے, اور ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے جمعرات کے روز بتایا ہے کہ ملک کی پاسداران انقلاب کی فوجوں نے ایک غیر ملکی ٹینکر کو قبضے میں لے لیا ہے. ترکی کی جانب سے روس سے S-400 میزائل دفاعی نظام کی رسد وصول کرنے کے بعد امریکہ نے سرکاری طور پر مطلع کیا ہے کہ F-135 اسٹیلتھ لڑاکا جیٹ طیاروں کی خریداری کی فہرست میں سے ترکی کا نام نکال دیا گیا ہے, اور امریکہ کی کانگریس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت کرتے ہوئے سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کی قرارداد منظور کر لی ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبروں کی تفصیل. پاکستان کے سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق شاہد خاقان عباسی کو لاہور کے قریب ٹھوکر نیاز بیگ ٹول پلازہ پر روکا گیا. بعد ازاں قومی احتساب بیورو کے اہلکار ان کو اپنے ہمراہ لے گئے. شاہد خاقان عباسی کو آج نیب میں تفتیش کے لیے طلب کیا گیا تھا, لیکن وہ لاہور میں موجودگی کے باعث پیش نہیں ہوئے تھے. نیب سابق وزیراعظم کے خلاف ایل این جی کے ٹھیکے دینے میں بے ضابطگی کی تحقیقات کر رہی ہے. سابق وزیراعظم نواز شریف کے صاحبزادی اور مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ انتقامی کارروائی سے بچنے کے لیے ان کے پاس کسی کے جوتے صاف کرنے سمیت کئی آسان راستے ہیں, لیکن وہ ایسا نہیں کریں گی. وائس آف امریکہ کے نمائندہ ارم عباسی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں مریم نواز نے اپنی سیاسی جد جہد, مستقبل کے حکمت عملی اور پاکستان کی سیاست میں غیر سیاسی قوتوں کے مبینہ کردار پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. مریم نواز نے کہا کہ اپنے والد کے لیے تو لڑوں گی, مگر میں ہر پاکستانی کی جنگ بھی لڑ رہی ہوں, اور یہ لڑائی قانون کی بالادستی, ووٹ کو عزت دلانے اور میڈیا پر عائد پابندیوں کے خلاف بھی ہوں گے. مریم نواز کا مکمل ویڈیو انٹرویو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے, اور اس کی کچھ تفصیلی خبریں بعد میں بھی آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان میں احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل میں ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے, اور وفاقی تحقیقاتی ادارے نے جج ارشد ملک کی درخواست پر بلیک میلنگ, غیر قانونی ریکارڈنگ کرنے اور دکھانے کے الزام میں مریم نواز سمیت مسلم لیگ نون کی اعلی قیادت اور ویڈیو ریکارڈنگ میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. دوسری جانب ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے مبینہ طور پر ویڈیو ریکارڈ کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا ہے کہ جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی گرفتاری کسی اور کی نہیں بلکہ ملکی مفاد میں کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں گرفتار بھارتی شہری کلبھوشن یادیو کو سزا کے خلاف اپیل کا مکمل حق دیا جائے گا۔ اور عالمی عدالتی انصاف کی جانب سے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی سزائے موت پر نظر ثانی کے فیصلے کے ایک روز بعد بھارت نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ کلبھوشن کو رہا کرے اور بھارت واپس کرے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بھارت ان کو واپس لانے کی اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ بھارتی حکومت کے ذرائع نے حافظ سعید کی گرفتاری پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک ان کے خلاف حقیقی عدالتی کارروائی نہیں ہوتی اور انہیں سزا نہیں دی جاتی اس وقت تک ایسے اقدامات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ صرف گرفتاری کافی نہیں ہے، ان کے خلاف عدالتی کارروائی چلنی چاہیے اور انہیں سزا سنائی جانی چاہیے۔ حکومت کے ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ نئی دہلی میں ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان نے یہ قدم وزیراعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے پیش نظر اٹھایا ہے، جس نے حافظ سعید پر $10 ملین کا انعام رکھا ہوا ہے۔ میئر کراچی وسیم اختر کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے 150 کارکنان اب بھی لاپتہ ہیں۔ ایم کیو ایم نے وزیراعظم عمران خان سے لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے مگر کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ میئر کراچی وسیم اختر امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں اپنے اعزاز میں دیے گئے عشائیے کے موقع پر وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ تقریب کا اہتمام ہیوسٹن کراچی سسٹر سٹی آرگنائزیشن نے کیا تھا۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں میں ایران کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی تصادم کی صورت میں امریکہ کو ایران کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جمعرات کو کابل میں افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال سے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حامد کرزئی کا کہنا تھا کہ افغانستان کے عوام بیرونی سمجھوتوں کے بجائے اپنی سرزمین پر امن چاہتے ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے جمعرات کے روز بتایا ہے کہ ملکی پاسداران انقلاب کی فوجوں نے ایک غیر ملکی ٹینکر کو قبضے میں لے لیا ہے جو تیل اسمگل کر رہا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ٹینکر آبنائے ہرمز کے جنوب میں ایران کے جزیرہ لاراک میں اتوار کے روز قبضے میں لے لیا گیا، جس پر عملے کے 12 افراد سوار تھے۔ ٹیلی ویژن کا کہنا ہے کہ ٹینکر 10 لاکھ لیٹر ایندھن اسمگل کر رہا تھا، لیکن مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ یہ قبضہ اس کے بعد کیا گیا ہے جب متحدہ عرب امارات میں قائم پاناما کے جھنڈے والا جہاز ریاح 14 جولائی کو ایرانی علاقے والے پانیوں سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی خفیہ ایجنسی نے اس شبے کا اظہار کیا ہے کہ پاناما کے جھنڈے کے ساتھ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے متحدہ عرب امارات کے اس آئل ٹینکر کو ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ زبردستی ایرانی پانیوں میں کھینچ کر لے گئی تھی۔ تاہم ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے کہا کہ یہ آئل ٹینکر تکنیکی خرابی کے باعث ناکارہ ہو گیا تھا اور اس کے عملے نے ایران سے مرمت کے لیے درخواست کی تھی۔ ترکی کی جانب سے روس سے S-400 میزائل دفاعی نظام کی رصد وصول کرنے کے بعد امریکہ نے سرکاری طور پر مطلع کیا ہے کہ F-135 اسٹیلتھ لڑاکا جیٹ طیاروں کی خریداروں کی فہرست میں سے ترکی کا نام نکال دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ بدقسمتی سے ترکی کی جانب سے روسی S-400 فضائی دفاع کا نظام خریدنے کے فیصلے کے بعد F-35 کے ساتھ اس کا تعلق ناممکن بن گیا ہے۔ امریکہ کی کانگریس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت کرتے ہوئے سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ ایوان نمائندگان نے بدھ کو سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو $8 ارب 10 کروڑ کے ہتھیار فروخت کرنے کی مخالفت میں کثرت رائے سے ووٹ دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے اس قرارداد کو ویٹو کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شہری حقوق کی متعدد تنظیموں نے ٹرمپ انتظامیہ کے سیاسی پناہ حاصل کرنے کے نئے قانون کو روکنے کے لیے عارضی حکم نامہ جاری کرنے کی خاطر عدالت میں درخواست داخل کی ہے۔ امریکی سول لیبرٹیز یونین، جنوبی پاورٹی لا سینٹر اور آئینی حقوق کے مرکز نے سیاسی پناہ کے نئے ضابطوں کو چیلنج کرتے ہوئے قانونی درخواست دائر کی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے آپ کو خبر دی کہ قومی احتساب بیورو نے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کو لاہور کے قریب ٹول پلازے سے گرفتار کر لیا ہے۔ لاہور سے اس بارے میں ضیاء الرحمان رپورٹ دے رہے ہیں۔
نیب راولپنڈی اور نیب لاہور نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی کو لاہور کے ٹھوکر نیاز بگ ٹول پلازا کے قریب سے گرفتار کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جب پولیس اہلکاروں نے شاہد خاقان عباسی کی گاڑی کو روکا تو شاہد خاقان اور سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری پر پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانیوں، آپ کا منتخب نمائندہ نیب جیسے بدنام زمانہ ادارے کی ایک فوٹو کاپی کی مار ہے۔ شاہد خاقان عباسی کے ہمراہ سفر کرنے والے مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ نیب کا نام تبدیل کر کے نون لیگ اکاؤنٹیبلٹی رکھ دیا جائے۔ شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری کے بعد نیب لاہور کے باہر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے بتایا کہ نیب حکام کے پاس شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری کے وارنٹ نہیں تھے۔
پاکستان میں ہر اس شخص کو بدنام کیا جا رہا ہے جس نے پاکستان کی خدمت کی ہے۔ پاکستان کا وہ سابق وزیر اعظم جس نے ایل این جی کے خواب کو حقیقت بنایا، اس کو آج اندر کر دیا گیا ہے۔
شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری پر مشیر اطلاعات فردوس عاشق عوان کہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانا چاہتی ہے، نہ ان کا مقصد ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے فردوس عاشق عوان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت کے اندر بھی کسی نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا یا کرپشن کی اور انکوائری میں گنہ گار ڈکلیئر ہو گیا تو ضرور گرفتار ہو جائے گا۔
پاکستان میں 70 سال میں جو یرغمال بنا قانون اور جس اداروں کو انہوں نے گھر کی لونڈی بنایا، عمران خان نے اور اس حکومت نے صرف اس قانون کو ان کے جنگل سے آزاد کرایا اور اداروں کو طاقتور بنایا۔ قانون کے سامنے کوئی سابق وزیر اعظم یا موجودہ وزیر اعظم یا سابقہ صدر اور کوئی وزیر وہ اس ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتے۔
تجزیہ کار اور سینئر صحافی احمد ولید سمجھتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری کے دو پہلو ہوں گے، ایک سیاسی، دوسرا بین الاقوامی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے احمد ولید نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری کے بعد مسلم لیگ نون اب اپنے ووٹرز کو زیادہ مؤثر انداز میں بتائے گی کہ جو بھی شخص اپنی آواز بلند کرتا ہے اس کے وارنٹ آ جاتے ہیں اور اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔
پاکستان کے اوپر پہلے سے ہی جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، جو انویسٹمنٹ کے ادارے ہیں، وہ اعتراضات کرتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر مداخلت ہوتی ہے، وہ کانٹریکٹ کینسل ہو جاتے ہیں۔
قومی احتساب بیورو کے راولپنڈی آفس نے این ایل جی اسکینڈل میں تحقیقات کے لیے شاہد خاقان عباسی کو جمعرات کے روز طلب کر رکھا تھا۔ نیب انکوائری کے دوران شاہد خاقان عباسی 3 مرتبہ نیب ٹیم کے سامنے پیش ہوئے۔ این ایل جی کیس میں شاہد خاقان عباسی نے جمعرات کے روز نیب راولپنڈی میں پیش ہونے سے معذرت کر لی تھی۔ شاہد خاقان عباسی نے مسلم لیگ نون کے سابق دور حکومت میں بحیثیت وزیر پیٹرولیم قطر سے ایل این جی معاہدہ کیا تھا اور 220 ارب روپے کا ٹھیکہ دیا تھا۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی اور مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز نے وائس آف امریکہ کی نمائندہ ارم عباسی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں اپنی سیاسی جدوجہد، مستقبل کی حکمت عملی اور پاکستان کی سیاست میں غیر سیاسی قوتوں کے مبینہ کردار پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ آئیے اس انٹرویو کا کچھ حصہ آپ کو سنواتے ہیں۔
مریم نواز کی سول ملٹری امبیلنس پر کیا ٹیک ہے؟ جو امبیلنس ہے وہ ان دا فرسٹ پلیس ہونا ہی نہیں چاہیے، کہ جو ہمارا قانون ہے، ہمارا آئین ہے، وہ جو گرین بک آف کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر ہر ادارے کا رول، اس کا ڈومین، اس کی اتھارٹی کمپلیٹلی کلیئرلی آؤٹ لائنڈ ہے، ڈیفائنڈ ہے اور انشرائنڈ ہے ان دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اس میں سپریم کیا ہے؟ پیپلز ول، پیپلز پاور، پیپلز ریپرزینٹیٹیوز۔ حکومت چلانا پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق لوگوں کے ریپرزینٹیٹیوز کا کام ہے۔ تو اگر اس بیلنس کو ایک طرف زبردستی پاور اور مائٹ کے ذریعے ٹلٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ امبیلنس کریٹ نہیں ہوگا، وہ ڈیزاسٹر ہو جائے گا، جو ہم اب دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی انفارچونیٹلی جو ہسٹری ہے نا، جمہوریت جو اس میں ہے نا، وہ 70 سال سے سسپینڈڈ رہی ہے، کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی۔ پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور اب ہم 2019 کے اندر ہم ڈکٹیٹرشپ تو نہیں دیکھ رہے، ہم ملٹری ٹیک اوور تو نہیں دیکھ رہے، لیکن ہم اس کے ریمیننٹس دیکھ رہے ہیں۔
کیا سمجھتی ہیں آپ کے جو قدغنیں اب پریس فریڈم پر لگ رہی ہیں، اب جو قدغنیں لگ رہی ہیں وہ ماضی سے کس طرح مختلف ہیں، اور اس سے ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہوں گی یا ہو رہی ہیں ان پر مریم نواز کی کیا ٹیک ہے؟
دیکھیں، ماضی میں بھی کبھی یہ کچھ نہیں ہوا۔ ڈکٹیٹرشپ جب آتی ہے نا، تو جب مارشل لاز لگتے ہیں تو وہ اناؤنس ہوتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ سب چیزیں سسپینڈیڈ، لیکن یہ پہلی حکومت ہے جس میں ڈیموکریسی کے فساد ہوتے ہوئے بھی بدترین مارشل لا، سویلین مارشل لا، بدترین ہیومن رائٹس کی اور فریڈم آف ایکسپریشن کی اور فریڈم آف جو پریس ہے اس کی، آرٹیکل 19 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سیز دیٹ ایوری سٹیزن شیل ہیو رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس۔ یہ جو سب فریڈمز ہیں یہ سسپینڈڈ ہے اس وقت، بلکہ سسپینڈڈ نہیں ہے، ایک ان اناؤنسڈ بین ہے، نہ صرف میرے اوپر بلکہ ہر اپوننٹ کے اوپر، ہر اس صحافی کے اوپر جو سچ لکھنا چاہتا ہے، سچ بولنا چاہتا ہے، سچ کہنا چاہتا ہے۔
آپ کے والد کو ہم نے، آپ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان کے ساتھ کیا ناانصافی ہوئی ہے؟ ایویڈنسز پرووائڈ اگر کیے جاتے تو آپ کو لگتا ہے ناانصافی کس طرح ہوئی ہے؟
دیکھیے ارم، یہ میں تو نہیں کہہ رہی کہ ناانصافی ہوئی ہے، یہ اب پورا پاکستان کہہ رہا ہے، یہ جج صاحب خود کہہ رہے ہیں جنہوں نے میاں صاحب کو سزا دی تھی، اور وہ نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں بلکہ وہ پورا بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو ایک آبسین ویڈیو، ایک آف پرسنل نیچر، ان کو دکھا کے کس طرح ان کو بلیک میل کیا گیا ٹو پنشنگ نواز شریف، ان ٹو پنشنگ نواز شریف ود یو نو دس آبسین ویڈیو آف ہز۔ تو یہ تو میں اب نہیں کہہ رہی، یہ تو جج صاحب خود فرما رہے ہیں۔
آپ نے بھی بات کی جج ارشد ملک ویڈیو لیک کانٹروورسی کی، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس اور ایویڈنسز ہیں، آر یو ہولڈنگ بیک؟
آئی ایم ناٹ ہولڈنگ بیک، آئی ایم جسٹ ایکٹنگ ویری ریسپانسبلی، اور آئی کوڈ بی ریکلیس، لیکن میں پاکستانی ہوں ارم، ایک بیٹی تو ہوں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کے لیے جو ہو سکے کروں، آئی کین ٹیک اے بلٹ فار ہم، لیکن میں ساتھ ساتھ ایک پاکستانی ہوں، اور میرا مقصد جو ہے وہ اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، پاکستان میں جو ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں، ڈیموکریٹک آئیڈیلز ہیں، ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر اپنی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے لوگوں نے یہ عزت دی ہے اور مجھے لوگوں نے یہ ووٹ دیا ہے اور حکومت چلانا جو ہے وہ میرا کام ہے ایز ریپرزینٹیٹو آف دا پیپل آف پاکستان، تو وہ پھر اس کو قانون اور آئین پہ چلنے کی سزا نہیں ملنی چاہیے، میری تو اتنی سی بات ہے۔ اور اگر آپ نے سزا دے دی ہے اور اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے، جج خود کہہ رہا ہے کہ مجھے بلیک میل کیا گیا اور یہ جھوٹی سزا مجھ سے دلوائی گئی اور ایک پائی کی کرپشن میاں صاحب کے اوپر ثابت نہیں ہوئی، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ انسان اور کیا کرے۔ اور مجھے یہ کہا جاتا ہے آپ کورٹ کیوں نہیں جاتی، بھیا آپ نے یہ جو الزامات میاں صاحب پہ لگائے تھے، یہ کورٹ میں بعد میں لگے تھے، پہلے میڈیا پہ لگے تھے۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
ابھی کچھ دیر پہلے آپ مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز کے وائس آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو کے چند اقتباسات سن رہے تھے. مکمل انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہیں وائس آف امریکہ کے اردو کے یوٹیوب چینل پر اور ہمارے فیس بک پیج پر بھی. اور اب دوسری خبریں. بین الاقوامی عدالت انصاف نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پاکستان نے وینا کنونشن کے آرٹیکل 36 کے تحت عائد ذمہ داریوں سے انحراف کیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ ہے آصم علی رانا کی.
عالمی عدالت انصاف کی طرف سے جاری کردہ فیصلے کے بعد پاکستان اور بھارت دونوں ممالک میں خوشی منائی جا رہی ہے. بھارت کونسل رسائی پر دیے جانے والے فیصلے پر خوش ہے اور پاکستان عالمی عدالت کی طرف سے بریت، رہائی اور واپسی نہ دیے جانے پر خوشی منا رہا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے فیصلے کے ایک روز بعد ٹویٹ پر کہا کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں. عدالت نے بھارتی کمانڈر کلبھوشن یادو کو رہا یا بھارت کے حوالے نہ کرنے کا فیصلہ کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ کلبھوشن یادو کی بریت، رہائی اور بھارت کو حوالگی کی استدعا مسترد کر دی گئی. وہ پاکستانی عوام کے خلاف جرائم کا ذمہ دار ہے. پاکستان قانون کی روشنی میں آگے بڑھے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اس حوالے سے پریس کانفرنس میں کہا کہ عالمی عدالت انصاف نے مقدمہ پر نظر ثانی اور دوبارہ دیکھنے کا کہا ہے. پاکستان خود فیصلہ کرے گا کہ کب اور کیا کرنا ہے.
مناسب اور خوش آئند فیصلہ ہے. پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور پاکستان نے ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا. اور لیگل ایکسپرٹس ول ایگزامن دا سچویشن and then after examining all the legal options they will exercise the course and they will suggest a course for Pakistan to follow aur Pakistan usko follow karega.
Is hawale se kanuni options kya hain? Supreme Court Bar Association ke sabiq sadr aur senior wakeel Yasin Azad kehte hain ki nazar sani se mutalliq tamam options taakhir ka shikar ho chuke. عالمی عدالت انصاف نے کوئی حکم نہیں دیا بلکہ پاکستان کو کہا ہے کہ وہ نظر ثانی کے معاملے کو دیکھے. لیکن میری نظر میں یہ باب بند ہو چکا.
اب صرف یہ ہے کہ ملٹری کورٹ کے ججمنٹ کو ہماری حکومت جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. وہ جو چونکہ ججمنٹ تو اپنی جگہ سزا موت ہے وہ اپنی جگہ ہے انٹیکٹ ہے. اس کو کسی قسم میں کوئی تبدیلی امینڈمنٹ نہیں آئی. ریویو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کیوں کرے گا؟ میرا اپنا جو ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ خالی سارا دینے والی بات ہے اور میرے نزدیک ریویو کی جو پاور سے بالکل لمیٹڈ ہے. اور ریویو کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ جس دن سے آرمی چیف نے اس کو ڈیسائڈ کیا تھا اس کے اندر ایک مہینے کے اندر اندر ریویو ہو سکتی تھی یا اپیل ہو سکتی تھی ہائی کورٹ میں. یہ دونوں موقع انڈین گورنمنٹ مس کر چکی ہے.
اس حوالے سے انسانی حقوق پر کام کرنے والے وکیل ضیاء احمد ابان کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی اپیل تاخیر کا شکار ہو تو بھی یہ عدالت کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ اس اپیل کو سن سکتے ہیں. کونسلر رسائی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو پہلے ہی کونسلر رسائی دے دینی چاہیے تھی.
پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ کونسلر ایکسس پہلے بھی ان کو مل جانا چاہیے تھا. حالانکہ انہوں نے ان کی فیملی سے ملاقات بھی کروا دی تھی تو کونسلر ایکسس بھی ہو جاتا. بٹ وہ ظاہر ہے کہ جو دونوں ملکوں کے درمیان اتنی ٹینشن ہے جس میں بہت ساری چیزوں کی وائلیشن ہوتی ہے روٹ جو لا کی بھی اور ہر چیز کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جہاں موقع ملتا ہے ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بیسکلی کاؤنسلر ایکسس جو ہے نا وہ کورٹ نے کہا ہے آئی سی جے نے کہ بھائی اس میں کاؤنسلر ایکسس ان کو ملنا چاہیے اور یہ پاکستان گورنمنٹ کو دینا پڑے گا.
کلبھوشن یادو کے حوالے سے حکومت پاکستان نے قانون پر عمل درآمد کرنے کا کہا ہے لیکن ابھی تک حکومت کی اس حوالے سے حکمت عملی سامنے نہیں آئی. پاکستان حکومت کا کہنا ہے کہ کونسلر رسائی کے معاملے پر بھی تمام فیصلے کا مکمل جائزہ لینے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
عالمی عدالت انصاف کی جانب سے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی سزائے موت پر نظر ثانی کے فیصلے کے ایک روز بعد بھارت نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ کلبھوشن کو رہا کرے اور بھارت کو واپس کرے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بھارت ان کو واپس لانے کی اپنی کوششیں جاری رکھے گا. مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں.
وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں الگ الگ بیان دیتے ہوئے پاکستان سے کہا کہ وہ بھارتی بحریہ کے سابق عہدیدار کلبھوشن جادھو کو رہا کر کے بھارت واپس کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کلبھوشن سے مراسلت، کونسلر رسائی، جیل میں ملاقات اور انہیں قانونی امداد فراہم کرنے کے حق سے بھارت کو محروم کیا۔ ان کے مطابق کلبھوشن بے قصور ہیں اور قانونی نمائندگی اور طے شدہ عمل کے بغیر، ان کے الفاظ میں، ان کا جبریہ اعتراف اس سچائی کو بدل نہیں سکتا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف سے جو ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فیصلہ حتمی ہے، اس کی پابندی کرنی ہوگی اور اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوگی۔ کلبھوشن کے بارے میں پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ بھارتی بحریہ کے حاضر سروس افسر ہیں، انہیں جاسوسی کے الزام میں بغیر ویزا، جعلی نام اور اصلی پاسپورٹ کے ساتھ پکڑا گیا تھا۔ انہوں نے جاسوسی کا اعتراف کیا اور ملکی قوانین کے تحت فوجی عدالت میں کارروائی چلائی گئی جس میں ان کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ آیا۔ پاکستان کے مطابق انہیں ضروری قانونی امداد فراہم کی گئی۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر پاکستانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان خود فیصلہ کرے گا کہ اسے کب اور کیا کرنا ہے۔ نئی دہلی کے سیاسی تجزیہ کاروں نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ ایک سینئر تجزیہ کار سدھارتھ وردراجن کے مطابق دونوں ملکوں کو چاہیے کہ اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کریں اور اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔
مجھے لگتا ہے کہ جادھو کی گرفتاری میں اور جس طرح سے ویڈیو پیش کیا گیا، کہیں نہ کہیں پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ ایک دنیا بھر میں سندیش بھیجنا چاہ رہی کہ جو پاکستان پہ آروپ لگتا ہے کہ ہم لوگ دہشت گرد تنظیموں کو پناہ دیتے ہیں، لیکن یہ صرف ہم پہ الزام آپ نہیں لگا سکتے، انڈیا بھی یہی کر رہا ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ اب آئی سی جے کے آرڈر کا پالن کیا جائے اور اگر ایک صحیح طریقے سے کیا جائے۔
ایک دوسرے تجزیہ کار آلوک موہن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کی امید کم ہے کہ دونوں ملک اب بھی مذاکرات کی میز پر آئیں گے، حالانکہ پاکستان ایک عرصے سے اس کا مطالبہ کر رہا ہے۔ انہوں نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو انسانی نقطہ نظر سے دیکھنے پر زور دیا۔
یہ معاملہ مانوی درشکوں سے دیکھا جانا چاہیے، اس میں کسی ملک کی نہ ہار ہے نہ جیت ہے، جو فیصلہ آیا ہے اسے دونوں ملکوں کو انکار کرنا چاہیے اور کچھ اس طرح کا بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے۔
ایک معروف قانونداں اور نلسار لا یونیورسٹی حیدرآباد کے وائس چانسلر پروفیسر فیضان مصطفیٰ کے خیال میں جس طرح پاکستان نے اپنی فضائی حدود کھول دی ہیں، اسی طرح اس معاملے میں بھی اسے، ان کے بقول، بڑا دل دکھانا چاہیے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا ہے کہ جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید احمد کی گرفتاری کسی اور کی نہیں بلکہ مالی مفاد میں کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں گرفتار بھارتی شہری کلبھوشن یادیو کو سزا کے خلاف اپیل کا مکمل حق دیا جائے گا۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا ہے کہ جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید احمد کی گرفتاری کسی اور کے نہیں بلکہ ملکی مفاد میں کی گئی۔ پاکستان میں کسی کو اب بندوق لے کر گھومنے اور امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کراچی میں امن و امان کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے ان خبروں کی تردید کی جن کے مطابق کالعدم جماعت الدعویٰ کو امریکہ سمیت دیگر ممالک کے دباؤ پر گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہادی تنظیمیں دنیا بھر نے مل کر بنائی جو ہمارے ملک میں پنپ رہی تھیں، لیکن اب حکومت نے ان تنظیموں کے بارے میں اپنی پالیسی مکمل طور پر تبدیل کر لی ہے۔ اعجاز شاہ کے مطابق اب پاکستان میں کسی بھی ایسی تنظیم کو برداشت نہیں کیا جائے گا جو ریاست کے اندر ریاست قائم کر لے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمل ہمارے اپنے مفاد میں ہے۔ اعجاز شاہ نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے برسر اقتدار آنے سے قبل ہی واضح کیا تھا کہ وہ کسی ملک کی جنگ نہیں لڑیں گے اور انہیں کوئی دباؤ میں لے کر استعمال نہیں کر سکتا۔
جہادی آرگنائزیشن جو کہ پوری دنیا نے بنائی تھی اور وہ ہمارے ملک میں پھل پھول رہی تھی، پرائم منسٹر نے 10 دفعہ کہا ہے کہ ابھی ان کا کوئی وجود ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ لا اینڈ آرڈر از دی ریسپانسبلٹی آف دس گورنمنٹ۔ یہاں وار لارڈ نہیں ہونے چاہیے، یہاں گورنمنٹ شوڈ بی کالنگ دی شارٹس۔ فوج اور آرمی، جو آرمی اینڈ پولیٹیکل گورنمنٹ از آن ون پیج وچ از اے اسٹرینتھ فار دس گورنمنٹ۔ اور یہ سارے ڈیسیجن ہوئے ہیں کہ ان سے ان کے ویلفیئر کے پروجیکٹس بھی ایون لے لیے گئے ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے یا امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے؟ پرائم منسٹر وہ کام ضرور کریں گے جو ہمارے انٹرسٹ میں ہے۔
واضح رہے کہ حکومت نے جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو 17 جولائی کو دہشت گردوں کی مالی معاونت کے الزام میں گرفتار کر کے ان کے خلاف انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت مقدمات قائم کیے ہیں۔ اس گرفتاری پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی خیر مقدم کیا گیا ہے۔ دوسری جانب بعض مبصرین اس گرفتاری کو وزیراعظم عمران خان کے دورہ امریکہ سے قبل اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان 22 جولائی کو امریکی صدر سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ نے گزشتہ روز بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب سے کلبھوشن جادیو فیصلے کو بھی سراہا اور کہا کہ بھارتی شہری کلبھوشن جادیو کو پاکستانی قوانین کے تحت اپنی سزا پر اپیل کا مکمل حق دیا جائے گا۔
He has a right of appeal. He can go to the Supreme Court. He can go anywhere. وہ سارا پروسیس ہوگا تو پھر اس کا فیصلہ ہوگا۔ میں نے فیصلہ نہیں کرنا، اٹ از دی جوڈیشری جس نے فیصلہ کرنا۔
وفاقی وزیر داخلہ نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی بدعنوانی کے الزام میں گرفتاری پر پوچھے گئے سوال پر کہا کہ ملک میں احتساب کا عمل جاری ہے اور اس کے لیے قومی احتساب بیورو مکمل خود مختار ادارہ ہے جس نے برسر اقتدار جماعت تحریک انصاف سمیت دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی گرفتار کیا ہے اور اس میں کوئی حکومتی مداخلت شامل نہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالت حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ سندھ کے سرکاری ہسپتالوں میں تعینات نرسز نے مطالبات کے حق میں کراچی میں وزیر اعلی ہاؤس کی جانب ریلی نکالی، جس پر پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومتی وعدوں کے باوجود بھی ان کے مطالبات کئی ماہ سے پورے نہیں کیے جا رہے۔ اس کی تفصیل بھی کراچی سے محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں۔
سندھ میں سرکاری اسپتالوں میں تعینات نرسز نے مطالبات کے حق میں کراچی میں وزیر اعلی ہاؤس کی جانب ریلی نکالی تو پولیس کی جانب سے انہیں منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور واٹر کینن کا استعمال کیا گیا۔ اس دوران متعدد نرسز کو حراست میں بھی لے لیا گیا، تاہم مظاہرین اس کے باوجود وزیر اعلی ہاؤس کے قریب جانے میں کامیاب ہو گئے، جہاں پر انہوں نے پی آئی ڈی سی چوک پر دھرنا دیا اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا تھا کہ بارہا حکومتی یقین دہانیوں اور کمیٹیوں کے قیام کے باوجود ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے، جس کے باعث وہ احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ سندھ نرسز الائنس کے رہنما اعجاز کلیری کا کہنا ہے کہ 2 ماہ قبل ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تنخواہوں میں اضافے، اگلے گریڈز میں ترقی اور خالی آسامیوں پر بھرتی سمیت تمام مطالبات مان لیے جائیں گے، لیکن وقت گزرنے کے باوجود بھی اس پر عمل نہ کیا گیا، جس پر نرسز احتجاج کر رہے ہیں۔
25 سے 30 سال میں ہماری نرسز کی کوئی جو ہے نا پروموشنز نہیں ہو رہی، ڈسکریمنیشن ہے وہ تو نرسز کے شعبے سے ہے۔ اس وقت ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ 98% ہمارے جو لوگ ہیں وہ سیم گریڈ میں بھرتی ہوتے ہیں، سیم گریڈ میں ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے اور سیم گریڈ میں ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، اونلی 2% ہمارے لوگ جو ہے 17-18 میں ہیں۔
وزیر اعلی سندھ کے مشیر برائے اطلاعات و قانون مرتضی وہاب نے احتجاجی مظاہرین سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ ان کے مطالبات تسلیم کیے جا چکے ہیں، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن چند روز میں جاری کر دیا جائے گا۔ سندھ نرسز الائنس کے مظاہرین نے حکومتی یقین دہانی پر احتجاج ختم کرتے ہوئے مطالبات تسلیم کرنے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے۔ نرسز الائنس کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مطالبات تسلیم نہ کیے جانے پر وہ دوبارہ احتجاج کریں گے۔ احتجاج کے باعث شہر کی اہم سڑکوں پر ٹریفک کا نظام کئی گھنٹے تک دھرم برہم رہا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
محمد ثاقب کی یہ رپورٹ آپ سن رہے تھے۔ اور ثاقب سے ہم ایک اور خبر کی تفصیل بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائنز پر ہیں۔ سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کے گھر پر چھاپہ مارا گیا ہے، اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے چلتے ہیں دوبارہ کراچی اور پوچھتے ہیں محمد ثاقب سے۔ جی ثاقب، بتائیے گا کہ کیا خبر ہے آپ کے پاس اس کے بارے میں۔
جی بہت شکریہ خالد صاحب، یہ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور پاکستان مسلم نون کے رہنما مفتا اسماعیل کے گھر اب سے کچھ دیر پہلے قومی احتساب بیورو کی ایک ٹیم وہاں پہنچی ہے، وہاں پر چھاپہ مارا ہے اور وہاں پر اہل خانہ سے کچھ تفتیش کی گئی ہے، کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں، ان کو کچھ چیزیں دی گئی ہیں، کچھ پیپرز دیے گئے ہیں اور ان سے سوالات میں کو جمع کروانے کا کہا گیا ہے۔ مفتا اسماعیل پاکستان مسلم نون کے رہنما رہ چکے ہیں، مشیر خزانہ رہ چکے ہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے بھی رہنما، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے بھی یہ سربراہ رہ چکے ہیں اور آخری دور حکومت میں وہ مسلم نون کے وزیر خزانہ تھے. اس کے بعد جو ہے جو ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے لیکویفائیڈ نیچرل گیس کا جو ٹرمینل ہے اس کی تعمیر کے لیے من پسند افراد کو ٹھیکہ دیا, اور ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے. اسی پر ہی نیب حکام ان سے تحقیقات کر رہے ہیں, اور اسی کیس میں آج سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے. تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی بتائی جا رہی ہے. تاہم اب تک نیب ٹیم نے مفتاح اسماعیل کو گرفتار نہیں کیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں گورنر, سابق گورنر سندھ محمد زبیر بھی اس موقع پر مفتاح اسماعیل کے گھر پہنچے ہیں, اور وہ ابھی ان کی ملاقات جاری ہے. تاہم یہ بات ہے کہ نیب ٹیم ان کو گرفتار کیے بغیر ہی یہاں سے روانہ ہو چکی ہے. جی
بہت شکریہ محمد ثاقب آپ کا. تو سامعین, یہ ہمارے کراچی میں نمائندے تھے محمد ثاقب, جو بتا رہے تھے کہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو گرفتار تو نہیں کیا گیا ہے, لیکن ان کے گھر پر چھاپہ مارا گیا ہے, اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں شاہد خاقان عباسی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. اور اب کچھ دوسری خبریں. پاکستان میں جہاں مانسون کے دوران بارشوں کے سبب ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے, وہیں محکمہ موسمیات نے مانسون کے دوران معمول سے زیادہ بارشوں کی پیشگوئی کی ہے. ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے ادارے این ڈی ایم نے ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری کر لی ہے. اسلام آباد سے گیتیارا کی ایک رپورٹ.
پاکستان میں رواں سال مانسون کے دوران بارشوں اور سیلابی ریلوں کے سبب کم سے کم 135 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں. ملک میں گزشتہ کئی برسوں سے موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب مختلف موسموں کی شدت بڑھ گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ ملک کو کبھی خشک سالی تو کبھی سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. رواں سال بھی پاکستان میں مانسون کے موسم کے دوران معمول سے زیادہ بارشیں ہونے کا امکان ہے. پاکستان کے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ظہیر بابر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس سال بھی ملک کے شمالی علاقوں میں معمول سے زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں, جبکہ جنوبی علاقوں میں مانسون معمول کے مطابق ہوگی. انہوں نے کہا کہ بارش کے بعد اچانک آنے والے سیلاب اور طغیانی سے زیادہ تباہی ہوتی ہے, لیکن محکمہ موسمیات فلیش فلڈنگ یا کلاؤڈ برسٹ جیسے واقعات کی پیشگوئی نہیں کر سکتا.
ایکسٹریم ویدر ایونٹس کو جو ہے وہ ہم رول آؤٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. خاص طور پہ جو ہے ہمارے جو اربن سینٹرز ہیں ان کے اندر بھی اگر ایکسٹریم رین فال شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں ہو جائے تو وہ وہاں پہ اربن فلڈنگ یا پانی کی صورتحال جو ہے وہ یا کرٹیکل سچویشن جو ہے وہ بن سکتی ہے. اسی طرح جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں ان کے ندی نالوں اور جو میدانی علاقوں میں جو ندی نالے ہیں ان کے اندر جو اب پانی کے فلوز جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں, اور بعض مقامات پر اوور ٹاپک کا بھی اندیشہ ہے.
پاکستان کو عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. رواں سال مانسون کے دوران بارشوں اور سیلابی ریلوں میں اب تک 1500 سے زائد مکانات تباہ ہوئے ہیں, جبکہ زیادہ تر نقصان خیبر پختونخوا میں ہوا ہے. قومی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان بریگیڈیئر مختار احمد کا کہنا ہے کہ موسم کی ممکنہ تباہ کاریوں سے نمٹنے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ طویل مدت میں موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصانات کو کم کرنے کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ شمالی علاقوں کا سفر کرنے والوں کو سفر سے پہلے موسم کی صورتحال معلوم کر لینا چاہیے.
جی, این ڈی ایم اے ہر سال اپنا مانسون کنٹیجنسی پلان پرپیئر کرتا ہے, اور جس میں پورا ملک کے جن جن علاقوں میں بارشیں ہونے کا, زیادہ بارشیں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اربن فلڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے, ان کی کنٹیجنسی پلاننگ کر کے تمام پروونسز کے ساتھ اور ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ شیئر کرتا ہے.
ماحولیاتی تبدیلی پر وزیراعظم کے مشیر امین اسلم کا کہنا ہے کہ عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں سے پاکستان بری طرح متاثر ہو رہا ہے, جبکہ ان تبدیلیوں کا سبب بننے والی ماحولیاتی آلودگی میں پاکستان کا حصہ بہت کم ہے. انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے پاکستان میں زراعت اور فوڈ سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہے. امین اسلم کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے 10 ارب روپے کی مالیت سے ایکو سسٹم ریسٹوریشن نامی فنڈ بنایا ہے.
ایک فنڈ لانچ کیا ہے جس کو ہم ایکو سسٹم ریسٹوریشن فنڈ کہہ رہے ہیں, اور اس فنڈ میں بھی پاکستان نے جو ہے وہ 10 ارب روپے ہم اس میں ڈال رہے ہیں اپنے پیسے, اور اس سے انشاءاللہ ہم 10 ارب درخت لگائیں گے, اور اس میں ہم مختلف پارٹنرز کو بھی رجوع کریں گے اور یونائیٹڈ نیشنز کے فورم کو بھی رجوع کریں گے.
پاکستان شدید موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے 10 ممالک کی فہرست میں 7ویں نمبر پر ہے, جبکہ ماحول کو آلودہ کرنے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان 133ویں نمبر پر ہے. گیتیارا انیس, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکہ کے رکن کانگریس الہان عمر نے بدھ کی رات صدر ٹرمپ اور ان کے ایسے حامیوں کے لیے ٹویٹ پوسٹ کی ہے جو بار بار ان سے کہہ رہے ہیں کہ صومالی نژاد امریکی شہری کو اپنے آبائی ملک صومالیہ چلے جانا چاہیے۔ تفصیلات اس رپورٹ کی بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز۔
کانگریس وومن الہان عمر نے صدر ٹرمپ کے لیے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ میں وہاں ہوں جہاں سے میں تعلق رکھتی ہوں، یعنی عوام کے ایوان میں، اور آپ کو اسے برداشت کرنا ہوگا۔ انہوں نے یہ جواب صدر ٹرمپ کی جانب سے لگاتار چوتھے روز الہان عمر اور دیگر تین غیر سفید فام ارکان کانگریس سے ملک کے لیے ان کی وفاداری کے بارے میں سوال اٹھانے اور اس تجویز کے بعد دیا ہے کہ انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ مسٹر ٹرمپ نے بدھ کی شام کو نارتھ کیرولینا میں اپنی انتخابی مہم کے ایک جلسے کے دوران بھی اسی بیان کا اعادہ کیا۔
If they don't love it, tell them to leave it. I don't know. And now watch, I'll go back to that. Oh, sir, that was so controversial. Sir. No, I'm just saying it's their choice. They can come back when they want.
مسٹر ٹرمپ کہہ رہے ہیں اگر وہ اس سے محبت نہیں کرتے تو انہیں یہاں سے چلے جانے کے لیے کہیے، اور اب آپ دیکھیے گا میں آج رات واپس جاؤں گا۔ اف ہو سر، یہ انتہائی متنازع بات ہے سر، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا انتخاب ہے، وہ جب بھی چاہیں واپس آ سکتی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک سے محبت نہیں کرتی، بلکہ میرے خیال میں تو کچھ امور میں وہ ہمارے ملک سے نفرت کرتی ہیں اور وہ اس قدر برہم ہیں۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ منگل کی رات کو ایوان کے تمام ڈیموکریٹس کے ساتھ شامل ہو کر چار ریپبلکنز نے بھی ایک ایسی قرارداد منظور کی ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے نسل پرستی پر مبنی ایسے بیانات کی مذمت کی گئی ہے جنہوں نے نئے امریکیوں اور غیر سفید فام افراد کے لیے نفرت اور خوف میں اضافہ کیا ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شہری حقوق کی متعدد تنظیموں نے ٹرمپ انتظامیہ کے سیاسی پناہ حاصل کرنے کے نئے قانون کو روکنے کے لیے عارضی حکم نامہ جاری کرنے کی خاطر عدالت سے درخواست دائر کی ہے۔ امریکی سول لبرٹیز یونین، جنوبی پاورٹی لا سینٹر اور آئینی حقوق کے مرکز نے سیاسی پناہ کے نئے ضابطوں کو چیلنج کرتے ہوئے قانونی درخواست دائر کی ہے۔ منگل کے روز سے نافذ العمل ہونے والا یہ قانون امریکی میکسیکو سرحد کو پار کرنے والے تارکین کو سیاسی پناہ حاصل کرنے سے روکتا ہے، اور کسی بھی ایسے ملک میں جہاں سے گزر کر وہ امریکہ آ رہے ہوں سیاسی پناہ کی درخواست داخل کرنے سے منع کرتا ہے۔ ہنڈوراس کے ایک تارک وطن ویلفریڈو روڈریگس کا کہنا تھا اسپینش زبان میں بات کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں وہ پل سے بھی ہمیں واپس بھیج رہے ہیں، امریکی حکام ہمیں واپس میکسیکو بھیج رہے ہیں، ہمیں اجازت نامہ دیا گیا تھا کہ ہم سماعت میں شریک ہو سکیں، میرے کیس کی سماعت ستمبر میں ہونا ہے۔ یہ تھے ایک تارک وطن کے الفاظ۔ امریکی شہریوں کی آزادی کے حقوق کے وکیل لی گلبرنٹ کا کہنا تھا
This administration is attacking Central American migrants, doesn't want asylum seekers coming here.
کہہ رہے ہیں یہ انتظامیہ وسطی امریکی تارکین پر حملہ کر رہی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ لوگ سیاسی پناہ کی تلاش میں آئیں۔ میرے خیال میں یہ ان حملوں کے سلسلے کا تازہ ترین اقدام ہے جن میں بچوں کو، شیرخواروں کو سیاسی پناہ کے لیے آنے والے وسطی امریکیوں سے دور کر دیا گیا ہے۔ تو یہ انتظامیہ کی طرف سے آنے والا کوئی حیران کن اقدام نہیں ہے، لیکن ہمیں عدالتوں سے امید ہے کہ وہ کوئی کاروائی کریں گی۔ اور اب وائس آف امریکہ کی مزید خبروں میں یہ رپورٹ ہے جو سنڈی سین نے تیار کی ہے اور شہناز عزیز پیش کر رہی ہیں، کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو آج ایک ایسے دورے پر لیٹن امریکہ جا رہے ہیں جس کا ایک بھرپور ایجنڈا ہے، اور جو دہشت گردی کے خلاف تعاون، وینزویلا میں جاری بحران اور وسطی امریکہ سے امریکہ کی جنوبی سرحد پر آنے والے تارکین وطن کے سیلاب کو روکنے کی کوششوں پر مرکوز رہے گا۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
مسٹر پومپیو کے لاطینی امریکہ میں بات چیت کے ایجنڈے میں سر فہرست وسطی امریکہ سے آنے والے تارکین وطن کو روکنے کی کوشش ہے۔ تاہم ترجمان خاتون مورگن اور ٹیگس نے کہا کہ مسٹر پومپیو لیڈروں کے ساتھ اپنی ملاقات میں دیگر موضوعات پر بھی بات کریں گے. ان کے الفاظ:
From July 19th to the 21st, the Secretary will visit Buenos Aires, Argentina, Ecuador, Mexico City, San Salvador, where he will expand cooperation on security issues, reinforce U.S. commitment to human rights and democracy.
19 جولائی سے 21 جولائی تک وزیر خارجہ بیونس آئرس، ارجنٹینا، ایکواڈور، میکسیکو سٹی اور سین سلواڈور کا دورہ کریں گے، جہاں وہ سیکیورٹی کے امور پر تعاون میں اضافے، انسانی حقوق اور جمہوریت، خاص طور سے کیوبا، نیکاراگوا اور وینیزویلا کے عوام اور آزادی کے لیے ان کی جدوجہد کی حمایت کے لیے امریکہ کے عزم کی اثر نو توثیق کریں گے، اور اسی طرح اقتصادی ساجداری اور ہمارے شہریوں کے لیے اقتصادی مواقع میں توسیع پر بات ہوگی. یہ الفاظ تھے محکمہ خارجہ کی ترجمان کے. سرین ارجنٹینا میں اپنے قیام کے دوران مسٹر پومپیو خطے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ انسداد دہشت گردی سے متعلق ایک کانفرنس میں شرکت کریں گے، جو بیونس آئرس میں ایک یہودی سینٹر پر کیے جانے والے بم کے اس حملے کی 25ویں برسی سے مطابقت میں ہے جس میں 85 افراد ہلاک ہوئے تھے. اس حملے کو ارجنٹینا کے وکلاء استغاثہ نے حزب اللہ اور ایران سے منسلک کیا ہے. تاہم امکانی طور پر امریکی سرحد پر بحران دیگر ملکوں میں قیام کے دوران بات چیت پر غالب رہے گا. کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کے لیے ان بنیادی وجوہات سے اودا برا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو ان کے گھروں سے فرار پر مجبور کر رہے ہیں. ولسن سینٹر کے ایک ماہر بینجمن گیڈن کہتے ہیں:
You have to look at the lack of opportunity, the gang activity, the weak institutions in this region in Central America if you're ever going to stop people from making what is a dangerous and difficult journey to the United States.
Okay, agar Central America mein aap kabhi bhi logon ko United States ke dushwar guzar aur khatarnak safar se rokenge to aapko wahan mawaqe ki adam maujoodgi, gangs ki sargarmiyon aur is khitte ke kamzor idaron ko bhi maddenazar rakhna hoga. سامعین، وینیزویلا میں اس وقت جاری بحران، جہاں لاکھوں افراد فرار ہو کر پڑوسی ملکوں میں چلے گئے ہیں، امکانی طور پر اس سفر میں مائیک پومپیو کے ہر قیام کے دوران دوسرا اہم موضوع ہوگا. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ترکی کی جانب سے روس سے S-400 میزائل دفاعی نظام کی رصد وصول کرنے کے بعد امریکہ نے سرکاری طور پر مطلع کیا ہے کہ F-35 اسٹیلتھ لڑاکا جیٹ طیاروں کے خریداروں کی فہرست میں سے ترکی کا نام نکال دیا گیا ہے. وائٹ ہا�us کے بیان کے مطابق گو S-400 میزائل دفاعی نظام کی خریداری ترکی کی نیٹو سے کمٹمنٹ کی خلاف ورزی ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ کے لیے وہ ایک اہم اسٹریٹیجک پارٹنر ہے اور اس کے ساتھ سیکیورٹی تعاون جاری رہے گا. وائس آف امریکہ کی نمائندہ سلاتیسا ہوک کی رپورٹ، فائزہ بخاری کی زبانی.
ترکی کی جانب سے روس سے S-400 میزائل دفاعی نظام کی رصد وصول کرنے کے بعد امریکہ نے سرکاری طور پر مطلع کیا ہے کہ F-35 اسٹیلتھ لڑاکا جیٹ طیارے کے خریداروں کی فہرست میں سے ترکی کا نام نکال دیا گیا ہے. وائٹ ہاؤس نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ بدقسمتی سے ترکی کی جانب سے روسی S-400 فضائی دفاع کا نظام خریدنے کے فیصلے کے بعد F-35 کے ساتھ اس کا تعلق ناممکن بن گیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ F-35 اور روسی انٹیلیجنس اکٹھی کرنے کے پلیٹ فارم ایک ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ اس کی جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات عام ہو جائیں گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صورتحال کو دونوں ممالک کے لیے مشکل قرار دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نہایت مشکل صورتحال ہے ترکی کے لیے، اور یہ ایک مشکل صورتحال ہے جس میں امریکہ کو ڈال دیا گیا ہے. امریکی حکام سمجھتے ہیں کہ نیٹو کے اتحادی ترکی کی جانب سے جدید روسی ریڈار ٹیکنالوجی خریدنے کے بعد اتحاد کے فوجی نظاموں کی رازداری متاثر ہوگی. ممکنہ طور پر S-400 سے ترکی میں موجود نیٹو کے جیٹ جہازوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جن میں امریکی ساختہ F-35 بھی شامل ہیں، جو نیٹو کا نیا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ طیارہ ہے. منگل کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد وزیر دفاع نے S-400 قبول کرنے پر ترکی کی مذمت کرتے ہوئے اسے غلط اور مایوس کن قرار دیا. مارک ایسپر نے قانون سازوں کو بتایا کہ ٹیلی فون کال کے دوران انہوں نے ترکی کے اپنے ہم منصب کو بتایا کہ یا تو آپ S-400 رکھ سکتے ہیں یا F-35، آپ دونوں نہیں رکھ سکتے. ترکی 6 دہائیوں سے نیٹو کا رکن رہا ہے، لیکن 2016 میں صدر طیب اردوان کے خلاف ناکام فوجی بغاوت کے بعد بتدریج خود کو اپنے مغربی اتحادیوں سے الگ کر لیا، کیونکہ اس دوران بہت سے ایسے ترک فوجی افسران کو گرفتار کیا گیا تھا جن کے اپنے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سوڈان میں حکمراں فوجی کونسل اور اپوزیشن گروپوں کے ایک اتحاد نے بدھ کے روز خرطوم میں اختیارات کی تقسیم سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مہینوں کی بے چینی کے بعد یہ معاہدہ آگے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ تاہم خرطوم سے نواب محی الدین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ہر ایک اس بات کا قائل نہیں ہے کہ یہ سوڈان کے لیے نیا آغاز ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں سعدیہ زیب رانجا۔
اس معاہدے میں 3 سال کے لیے عبوری مدت کے لیے کہا گیا ہے، جس کے بعد سویلین قیادت والی حکومت کے لیے انتخابات ہوں گے۔ ایک حکمران خود مختار کونسل میں اپوزیشن اتحاد ایف ایف سی اور عبوری فوجی کونسل ٹی ایم سی سے 6 ارکان شامل ہوں گے۔ ٹی ایم سی کا ایک رکن 21 مہینوں کے لیے کونسل کی قیادت کرے گا، جس کے بعد قیادت اپوزیشن کرے گی۔ سیاسی تجزیہ کار خالد الفاقی کا خیال ہے کہ یہ معاہدہ سوڈان کے مستقبل کے لیے اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں،
میرا
خیال ہے کہ اپوزیشن اتحاد اور عبوری فوجی کونسل کے درمیان معاہدہ سلامتی استحکام اور سوڈان میں ایک پائیدار سویلین حکومت اور جمہوریت اور سیاسی انصاف کے لیے اہم ہے۔ سوڈان کی بحران پر افریقی یونین کے ثالث محمد الحسن لباد کا خیال ہے کہ معاہدے سے امن اور استحکام قائم ہوگا۔ وہ کہتے ہیں، یہ معاہدہ بہت وسیع ہے اور یہ دونوں فریقوں کے درمیان مفاہمت کے ایک جامع طریقہ کار کے لیے ایک فیصلہ کن اقدام ہے۔ اس مہینے کے آغاز میں جب فوج نے بالآخر سویلین کے ساتھ اقتدار میں شراکت پر رضامندی کا اظہار کیا تو خرطوم کی سڑکوں پر خوشیاں منانے والے سرگرم کارکنوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ تاہم بدھ کے روز معاہدے پر دستخط کے بعد سڑکیں خالی تھیں۔ بہت سے مظاہرین اس بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں کہ عبوری فوجی کونسل اور اپوزیشن کے درمیان ایک ایسے آئینی اعلان پر اتفاق ہو سکتا ہے جس میں ایسی تفصیلات کا تعین کیا جا سکے کہ مستقبل میں حکومت کو کس طرح چلایا جائے گا۔ مظاہرے میں شریک ایک شخص مصطفیٰ اکیدی نے اس کے بارے میں یوں اظہار خیال کیا، سیاسی معاہدے کی ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے تا وقتے کہ وہ آئینی سمجھوتے میں لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں۔ ان کے لیے مقدمے سے استثنا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اس سے اس بات کا تعین ہوگا کہ جرائم کے مرتکب افراد پر مقدمہ چلایا جائے گا یا نہیں۔ ان کا اشارہ عبوری فوجی کونسل کے اس اصرار پر ہے کہ ان کے لیڈروں کو مقدمے سے استثنا دیا جائے۔ یاد رہے کہ خبروں کے مطابق جون میں سوڈان کی سیکیورٹی فورسز نے وزارت دفاع کے باہر مظاہرین کے ایک کیمپ پر دھاوا بول دیا تھا اور درجنوں افراد کو جو سویلین حکمرانی کا مطالبہ کر رہے تھے ہلاک کر دیا تھا۔ اسے 2 مہینے پہلے ہی فوج نے سوڈان کی حکومت کا کنٹرول سنبھالا تھا، جس کے دوران مہینوں کے وسیع مظاہروں اور احتجاج کے بعد طویل عرصے سے صدارت کے عہدے پر فائز رہنے والے صدر عمر البشیر کو معزول کر دیا گیا تھا۔ دونوں فریق پروگرام کے مطابق جمعے کے دن آئینی مسودے میں شامل قواعد و ضوابط اور تفصیلات پر بات چیت کے لیے ملاقات کریں گے۔ سعدیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جاپان میں فلمیں اور ٹی وی شوز بنانے والے ایک اینیمیشن اسٹوڈیو پر آتش کی مادے سے حملے میں 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق جاپان کے شہر کیوٹو کے اینیمیشن اسٹوڈیو میں جمعرات کو ایک شخص نے آتش گیر مادے سے حملہ کیا، جس سے عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ بجھانے کا عمل کئی گھنٹوں تک جاری رہا، جس کے بعد ریسکیو اہلکاروں نے عمارت میں داخل ہو کر لاشوں اور زخمیوں کو نکالا۔ ریسکیو ذرائع نے اے ایف پی کو بتایا کہ بیشتر لاشیں عمارت کی دوسری منزل اور چھت پر جانے والی سیڑھیوں سے برآمد ہوئیں۔ حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ واقعی میں 35 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 10 کی حالت نازک ہے۔ مقامی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ عمارت میں لگنے کے وقت 70 افراد موجود تھے۔ کیوٹو کے پولیس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ ایک شخص نے اسٹوڈیو کی عمارت میں داخل ہو کر آتش گیر مادہ پھینکا، جس سے آگ لگ گئی۔ ترجمان نے کہا کہ پولیس آگ لگنے کے واقعے کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔ جاپان کے مقامی میڈیا کے مطابق حملہ آور بھی آگ کی زد میں آ کر زخمی ہوا، جو اب ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی قرارداد کو مسترد کر دیا ہے۔ حالانکہ ایوان پر ڈیموکریٹس کا کنٹرول ہے، 332 ارکان میں سے 95 نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ ایوان کی اسپیکر نینسی پلوسی اور دیگر ڈیموکریٹس کی مخالفت کے باوجود ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے رکن کانگریس ایل گرین نے یہ قرارداد پیش کی تھی. حالانکہ ڈیموکریٹس سن 2016 کی انتخابی مہم میں ٹرمپ کے روس سے مبینہ مراسم، صدر کی ٹیکس کی ادائیگی اور دیگر مالی لین دین کے معاملے کی چھان بین کے حق میں ہیں. ایوانی نمائندگان یہ جاننے کے بھی خواہاں ہیں کہ روس کی جانب سے انتخاب میں مداخلت کی چھان بین کرنے والے خصوصی تحقیقاتی افسر رابرٹ ملر کی کوششوں کو مبینہ طور پر پٹڑی سے اتار کر ٹرمپ نے انصاف کی راہ میں روڑے اٹکائے. امریکہ کی کانگریس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت کرتے ہوئے سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کی قرارداد منظور کر لی ہے. ایوانی نمائندگان نے بدھ کو سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو 8 ارب 10 کروڑ ڈالر کے ہتھیار فروخت کرنے کی مخالفت میں کثرت رائے سے ووٹ دیا. صدر ٹرمپ نے اس قرارداد کو ویٹو کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے. واضح رہے کہ کانگریس ارکان کی اکثریت سعودی صحافی جمال خشوگجی کے قتل میں مبینہ طور پر سعودی حکومت کے ملوث ہونے کی وجہ سے سعودی عرب سے خائف ہے. اس لیے انہوں نے امریکی صدر کی جانب سے سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کے لیے 3 قراردادیں منسوخ کیں. اس موقع پر ایوان کے ریپبلکن رکن نے قراردادوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایران اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، ایسے وقت میں ان قراردادوں کا منظور ہونا خطرناک ہے.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل. اگر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کے اخراج کی موجودہ رفتار جاری رہی تو آئندہ 1000 سالوں کے دوران گرین لینڈ کی برف کی چادر مکمل طور پر پگھل جائے گی. یہ انکشاف دنیا بھر میں سطح سمندر کے بارے میں ہونے والی مطالعاتی رپورٹ میں کیا گیا ہے. سمندری سطح کے لحاظ سے گرین لینڈ کی برفانی تہہ 7 میٹر کے برابر خیال کی جاتی ہے. یونیورسٹی آف الاسکا میں قائم فیئر بینکس جیو فزیکل انسٹیٹیوٹ میں تحقیق سے وابستہ معاون پروفیسر اور مطالعاتی رپورٹ کے سربراہ اینڈی ایش وینڈن کے مطابق اگر صورتحال یہی رہی تو سارا گرین لینڈ پگھل جائے گا. یہ تازہ ترین انتباہ دنیا کے سرد ترین خطوں کے درجہ حرارت کے بارے میں جاری کیا گیا ہے. ایش وینڈن نے کہا ہے کہ گیس کے اخراج کے سلسلے میں مستقبل قریب میں ان کا آئس لینڈ کی برفانی چادر پر طویل مدتی اثر پڑے گا اور اسی اعتبار سے یہ برف پگھلے گی اور سطح سمندر اور انسانی معاشرے پر اس کے ناقابل یقین اثرات مرتب ہوں گے. اس مطالعاتی رپورٹ میں ناسا سے حاصل کردہ آئس برج کی فضائی رپورٹ استعمال کی گئی ہے. یہ رپورٹ سائنس ایڈوانسز میگزین میں شائع ہوئی ہے. یہ تازہ ترین مطالعاتی رپورٹ ہے جس میں پرانے ماڈلز کی نفی ہوتی ہے. اس ماڈل میں برفانی تودوں کے بہاؤ سے متعلق اصل حقائق سے پردہ اٹھایا گیا ہے. اس ماڈل کو دیکھ کر یہ نقشہ ابھرتا ہے کہ گلیشیئروں سے ندی نما بہاؤ جاری ہے جس کا پانی سمندر میں جا گرتا ہے. مطالعاتی رپورٹ کے بارے میں اپنے بیان میں ناسا نے کہا ہے کہ گلیشیئر برف کی چادر پگھلنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل نمودار ہونے والے ماڈل سے حاصل کردہ ڈیٹا سے بہاؤ کے پیچیدہ خد و خال درست طور پر سامنے نہیں آ پا رہے. ناسا نے کہا ہے کہ مطالعاتی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جس رفتار سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں اندازاً 200 سالوں میں گرین لینڈ کے علاقے سے 40% برف کی چادر چھٹ چکی ہوگی. گزشتہ 2 عشروں کے دوران سمندری پانی خاصا گرم ہو چکا ہے جس کے نتیجے میں تیرتی ہوئی برف پگھل رہی ہے جو پہلے گلیشیئروں کے نکاس کے راستے میں حائل تھی اور راستے کو جمی ہوئی ٹھوس حالت میں رکھتی تھی. اس کے نتیجے میں گلیشیئر کے راستے کھل گئے ہیں اور اسے روکنے والی راہیں تیزی سے پگھل کر پانی بن رہی ہیں. اس کے باعث گرم ہوا برفانی تہہ کے مزید رقبے کو گھیر لیتی ہے جس سے مزید علاقے کے پگھلنے کی راہ ہموار ہوتی ہے. ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ اگر موجودہ رفتار جاری رہی تو آئندہ 200 برسوں کے دوران عالمی سطح سمندر میں 48 سے 160 سینٹی میٹر یعنی 19 سے 63 انچ پانی کی سطح کا اضافہ ہوگا، یعنی پانی کی یہ سطح پچھلے اندازوں سے 80% زیادہ ہے. کچھ عرصہ پہلے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کی بین الحکومتی فیصلہ ساز کمیٹی نے بتایا تھا کہ عالمی ماحولیاتی بگاڑ سے بچنے کے لیے معاشرے اور عالمی معیشت کی کلیدی اصلاح کی ضرورت ہوگی. کمیٹی نے کہا ہے کہ صورتحال سوچ سے کہیں زیادہ تیزی سے سنگین ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ ہی خبردار کیا ہے کہ اس آفت سے بچنے کے لیے وقت ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر نک آئیونوف۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے، اور اب پروگرام سنیے گا چہار رنگ۔